بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 40 أحاديث نووية كشرح كدرس جاريه إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه فرماته. الحديث 21 اسمي حديث حديث يه عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. حديث كترجمة: سيدنا أبو عمرو، يا أبو عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه سي روايته، میں نے کہا يا رسول الله، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی واضح بات فرمائیں کہ اس کے متعلق مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس پر تو کہے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس عظیم حدیث کے تعلق سے فضلۃ الشیخ العلامہ عبد الحسن عباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے، شرح سے پہلے، صحابی سیدنا ابو عمرو، وقیل ابی عمرو، صحابی کے دو کنیت ہیں، ابو عمرو بھی کنیت ہے اور ابو عمرو بھی کنیت ہے. نام ہے سفیان بن عبد اللہ اور لقب ہے الثقفی، ثقفی یعنی طائف سے ہیں، بنی ثقیف سے ہیں. ان کی ٹوٹل جو احادیث موجود ہیں 5 احادیث ہیں، انہوں نے صرف 5 احادیث کی روایت کی ہے. اور ان کی وفات کی تاریخ معروف نہیں ہے، غیر معروف ہے. تو اگر تاریخ وفات پوچھا جائے تو اللہ اعلم. اس حدیث میں اگر دیکھا جائے کہ صحابہ کرام اللہ اجمعین کس طریقے سے ان کی سوچ، ان کی فکر اس دین کے لیے، اور خاص طور پہ آخرت کے لیے کتنی گہری فکر و گہری سوچ تھی. آگے بھی کچھ احادیث گزر گئے ہیں، آگے بھی اور احادیث آئیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے ہم کہ صحابہ خود جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور سوال میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا یا دنیا کے معاملات بہت کم نظر آتے ہیں، اکثر آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کے تعلق سے یا اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے. اس دنیا میں جو حقیقی کامیابی ہے اس کا تعلق آخرت کی کامیابی سے جڑا ہوا ہے. صرف مال دولت کما کر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، شہرت حاصل کر کے کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اصل کامیابی ہے دنیا و آخرت کی کامیابی. بس اسی کے تعلق سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال ہے، کیا جواب ملا، آئیے دیکھیں. فضلۃ الشیخ العلامہ عبد الحسن عباد البدر حفظہ اللہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں: نمبر ایک، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس حرصا على معرفة الدین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص ہیں دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، شدید حرص ہے، بے تابی ہے، دین کے معاملات کو سمجھنے کی، سیکھنے کی دل میں تڑپ ہے. وہم اسبقوا الی کل خیر، اور ہر خیر پر انہوں نے سبقت حاصل کر لی ہے. یعنی امت میں جتنے لوگ آئیں گے صحابہ کرام کے بعد، خیر میں جو سبقت ہے صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی نے بھی نہیں کی. اس سے کیا ہمیں ثبوت ملتا ہے؟ آج جو لوگ بدعت کے نام پر یا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے نام پر بدعت کو ایجاد کر رہے ہیں، تو ان سے ایک سوال کیا جاتا ہے، ایک بنیادی سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا، سوال بنیادی سوال ہے کہ بھئی یہ عمل جو تم لوگ کر رہے ہو صحابہ کرام نے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو پھر یہ خیر جو تم لوگوں نے پایا ہے وہ اس خیر کو پانے سے قاصر کیوں رہے؟ جشن میلاد النبی نہیں منایا، کسی صحابی نے بھی نہیں منایا، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، نہ ضعیف حدیث میں ہے، نہ کسی روایت میں، کہیں پر بھی نہیں. ایک شخص سے میں نے کہا نہیں، کچھ عرصے بعد آیا کہتا ہے قرآن مجید میں حدیث میں ہے. کہا قرآن میں، کہتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. کہا جشن میلاد النبی؟ کہتے ولادت دین پہ سلامتی ہے، سلامتی خوشی ہے تو خوشی جشن ہے. سبحان اللہ. اچھا حدیث کون سی ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سوموار کے روزے کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں، اور سوموار کے دن روزہ رکھنا یعنی سنت میں سے ہے. تو کہتے دیکھیں ثبوت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں خوشی محسوس ہوتی ہے، جب انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ کے نزدیکی حاصل کرتا ہے، پھر خوشی اس میں حاصل ہوتی ہے کیونکہ اللہ سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو جوڑ دیا ہے یوم ولادت سے. میں نے کہا جشن میلاد النبی اگر آپ ہر سوموار کو منائیں، روزہ رکھے تو اچھی بات ہے، اس کو جشن کہتے تو کہو، تمہاری مرضی ہے، لیکن بات سوموار کی آئی ہے، بارہ ربیع الاول کی آئی ہے حدیث میں. کیا خیال ہے، بارہ تاریخ ہے یا سوموار کا دن ہے؟ پھر کھانے پینے ہیں، مٹھائی کھانی ہے یا سارا دن کھانا پینے میں گزارنا ہے یا روزہ رکھنا ہے؟ تو دو ضد ہیں کہ نہیں؟ تو کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ کہتا اچھا دوبارہ پوچھ کے آؤں گا میں، دوبارہ پوچھ کے آؤ، ابھی آیا نہیں، دیکھتے کیا پوچھ کے آتے. اچھا تو جیسا فرماتے ہیں وہم اسبقوا الی کل خیر، ہر خیر سے وہ سبقت حاصل کر چکے، اس لیے بدعت کا نام و نشان زندگی میں نہیں تھا. اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو بھی ایسا کام کرتے ہیں دین کے تعلق سے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم ان سے یہی گزارش کرتے ہیں نہ کرو، کیونکہ تم لوگ صحابہ سے آگے خیر میں جا نہیں سکتے ہو، خیر میں سبقت وہ حاصل کر چکے، تو پیچھے تو چل سکتے ہو ان کو، کیونکہ پیچھے چل سکتے ہو، آگے بڑھ نہیں سکتے ہو. اس سے جو تم یہ کام کر رہے ہو اگر اس میں خیر ہوتا تو اللہ کی قسم صحابہ تم سے پہلے اس پہ عمل کرنے والے ہوتے. جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہماری گزارش ہے ہم بھی نہیں کرتے، تم بھی مت کرو. جیسا فرماتے ہیں یہ سوال سیدنا صفیہ بن عبداللہ سے جو انہوں نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، واضح دلیل ہے. ایک عظیم سوال پوچھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جواب بھی بالکل واضح اور جامع. چاہتے تھے کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے یہ سوال نہ کروں، یعنی مجھے ایسا جامع جواب چاہیے اسلام کے تعلق سے، یعنی ایسا مسئلہ مجھے بتائے اسلام کے تعلق سے جو میری کامیابی کا ذریعہ بن جائے، اور میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں. اللہ اکبر. جیسا فرماتے ہیں نمبر دو، اجاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الصحابی بجواب قلیل اللفظ واسع المعنی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم صحابی کو جواب دیا کم الفاظ میں لیکن معنی بہت وسیع ہے. دو جملے ہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم. معنی دیکھیں، پورے کے پورا دین شامل ہے کہ نہیں؟ قل فی الاسلام، بندہ سوچتا ہے اگر اسلام کے بارے میں کوئی ہم سے سوال کرے تو پتہ نہیں ہم کتنی درس اس کو دے دیں، شاید ہم بولتے بولتے تھک جائیں اور سننے والا بھی بےچارا اکتا جائے کہ یہ بھی کون سے اسلام کے سبق ہم مجھے دے رہے ہو. دو لفظ، قل آمنت باللہ ثم مستقم، کامیابی ہے. وہو من جوامع کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے جوامع کلمہ میں سے. فقال قل آمنت باللہ ثم مستقم، فامرہ ان ينطق بلسانه بإيمانه بالله الشامل للإيمان به سبحانه وتعالى. تو یہ حکم دیا، قل یعنی کہو اپنی زبان سے، آمنت باللہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا. زبان کا قول شرط ہے، کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے اور ایمان کے ارکان میں سے ہے. ایمان کون سا ایمان؟ تعریف الایمان، ارکان ایمان نہیں. ایمان کی تعریف میں تین چیزیں ہیں نا، قول باللسان، تصدیق بجان، عمل بالارکان. تین ارکان ہیں ایمان کی تعریف کے، یعنی تین چیزوں کو مجموعہ ہے، ایک نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو قول لازمی ہے، مع القدرہ، اگر کوئی اس کا قادر ہے اس پر لازم ہے کہ زبان سے کہے آمنت باللہ، یا کہے لا الہ الا اللہ، یا کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ لازمی ہے، فرض ہے، پتہ ہے زبان سے کہنا. لیکن ایک گنگا ہے کہہ نہیں سکتا ہے، یا کوئی نو مسلم چینیز وہ پڑھ نہیں سکتا ہے، اب اس پہ لازم ہے؟ نہیں. اب ہم کہیں گے اس کے معنی اور تقاضے پر عمل کرنا شروع کر دو، اور اگر گنگا ہے کہہ نہیں سکتا تو اس کی معافی ہے، عاجز ہے وہ، اور اگر وہ سیکھ سکتا تو سیکھ لے. تو سب سے پہلے قل آمنت باللہ، اور قل جب مطلقا کہا جاتا ہے تو اس میں قول اور قلب بھی شامل ہے، زبان سے کہے اور دل سے اس کا اقرار کر. یقیناً آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، الایمان الشامل باللہ سبحانہ وتعالی. کیا ایمان بالشامل؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو چار چیزیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی ہیں جس میں وہ واحد ہے اسماء و صفات میں بھی، یہ ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے، لیکن جو نازل اس پہ ایمان نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایمان کیسے ممکن ہے؟ ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ توحید کی تین قسمیں ہیں؟ ہمیں کس نے بتایا کہ توحید الوہیت ہی بنیاد ہے؟ کس نے کہا ہے؟ وہی سے کسی نے پتہ چلا نا. تو پھر اگر کوئی شخص یہ ایمان تو رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے، واحد رب بھی ہے، واحد سچا معبود بھی ہے، اسماء و صفات میں بھی وہ ٹھیک ہے، لیکن وحی کا انکار کرتا ہے، تو پھر ان پہ ایمان کیسے لے کے آیا؟ وہ ممکن ہے کہ ممکن ہے؟ اس لیے وحی پر بھی جیسے سفر وہ بھی جاء عنہ فی کتاب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے قرآن مجید میں اور آپ سنت میں، یعنی فیدخل فی ذلک الامور الباطنہ والامور الظاہرہ، جس میں امور باطن ظاہر سب شامل ہو جاتے ہیں. لأن الایمان والاسلام من الفضل التي جمع بینها فی الذکر قسم المعنی بینهما، کیونکہ اسلام اور ایمان اگر صرف الگ سے بیان کیا جائیں، الاسلام صرف، تو اس میں دونوں شامل ہیں. قل فی الاسلام قولا، یعنی اس میں ایمان بھی شامل ہے، کیونکہ ایمان کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اور قل آمنت باللہ ایمان، اسلام کا لفظ نہیں، اس میں اسلام بھی شامل ہے. اسلام سے مراد ظاہری امور جو ہیں، اور ایمان سے مراد باطنی امور جو ہیں. علمی مسائل جن کا دل سے ہوتا ہے وہ عقیدہ کے مسائل، وہ ایمانیات ہیں. اور عمل جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور والدین فرما برداری، صلہ رحمی، باقی جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ظاہر امور سے. تو اسے کہتے ہیں الاسلام. اگر دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ان مسلم والمؤمنات دونوں ایک ساتھ ہیں، تو اسلام سے مراد ظاہری امور ہے، ایمان سے مراد باطنی امور ہے. اور اگر الگ الگ بیان کیے جائیں تو دونوں شامل ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمانیات مضبوط ہو جائیں اور ان کو اچھی طرح جان لے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، امر بالاستقامہ، اسے حکم دیا، یعنی اسے حکم دیا گیا استقامت کا صحابی کو. علی ھذا الحق والھدیٰ والاستمرار علی ذلک، اب جب ہدایت کا راستہ تم اپنا چکے ہو، صحیح عقیدہ تم اپنا کر چکے ہیں، ایمانیات کا راستہ تم اپنا چکے ہو، اپنا عقیدہ صحیح کر چکے ہو، اور عبادات میں بھی، کیونکہ ایمان تین چیزوں کو شامل ہے، قول ہے، زبان سے، دل سے یقین ہے، اور جسم سے عمل بھی تو شامل ہے نا، اور یہ پورا اسلام ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عمل میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے والدین سے، اور صلہ رحمی اور باقی بھی عبادات اور جو شرعی معاملات سب شامل ہے کہ نہیں. تو اس اعتبار سے شیخ صاحب فرماتے ہیں جب تم ہدایت، اور اسے ہدایت کہتے ہیں، ہدایت للاسلام، اور یہ صراط مستقیم جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں فرض نماز سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے، تو جب یہ راستہ تمہیں دکھا دیا گیا ہے، قل آمنت باللہ کہہ دیا تم نے، اس پر باعمل بھی ہو، اب ایک چیز کی ضرورت ہے، کیا باقی ہے؟ استقامت، ثابت قدمی. ثابت قدمی بہت ضروری ہے، اور ثابت قدمی میں اللہ تعالی کی توفیق سے ہوتی ہے. اس لیے صرف ہدایت پا لینا آدھی کامیابی ہے، صرف ہدایت پا لینا آدھی کامیابی ہے، ہدایت پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا مکمل کامیابی ہے. اس لیے یعنی حکمت ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ کی سورۃ الفاتحہ نماز کا رکوع، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیا نماز پر صراط مستقیم نہیں ہے؟ نماز پر صراط مستقیم ہے کہ نہیں؟ تو مانگ کیا رہے اللہ تعالیٰ سے؟ بے نمازی تو مانگے نا، تو نمازی کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ استقامت ہے، بارک اللہ فیک. یہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک یہ توفیق رہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک میں نمازی بنتا رہوں، نماز پڑھتا رہوں، اور میری موت بھی اسی چیز پہ ہو، یہ استقامت ہے. تو اس لیے جب دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے تو صرف نماز دوبارہ پڑھنے کی نہیں، بلکہ اسی نماز پر قائم رہنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ای دوموا علی طاعۃ اللہ وطاعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اگر تم مداومت کرتے ہو، ہمیشہ اختیار کرتے ہو، تو پھر اسی وفات ہوگی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور اس آیت کے تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو شخص جس چیز پر، جس چیز کا عادی ہوتا ہے اسی پہ زندہ ہوتا ہے، اور جس چیز پہ زندہ ہوتا ہے اسی پر اسے موت آتی ہے. انسان جس چیز کا عادی ہوتا ہے اسی پر زندہ ہوتا ہے، جس پر وہ زندہ ہوتا ہے اسی پر وہ مرتا ہے. اگر تقوی پر انسان کا، تقوی کا عادی ہو جائے، زندگی میں اپنا مقصد تقوی بنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر بنا لے، تو زندگی کیسے گزرے گی؟ تقوی پر. موت کیسے آئے گی؟ سبحان اللہ. تو آیت کریمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جب تقوی کا راستہ اختیار کیا، پہلے ایمان ہے، تقوی ہے، حق التقوی ہے، یہ تین مرحلے پار کر چکا ہے، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا انتظار ہے. تو کس چیز پہ اس کو موت آئے گی؟ اس تقوی پر ہی آئے گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور جس کی حالت ایسے ہوگی، جس کو موت اس حالت میں آئے گی، استقامت، یعنی استقامت ہے کہ نہیں؟ اسی کو استقامت تو کہتے ہیں نا، کہ موت بھی تمہیں اسی خیر پہ آئے، اسی اچھی چیز پہ جس پر تم زندہ تھے، جس پر تم استقامت حاصل کر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پھر استقامت بھی ثابت قدم بھی رہے، کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتہ نازل ہوں گے، کیا خوشخبری دیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب کوئی خوف یا کوئی غم نہیں ہوگا. وابشروا بالجنہ، اب بشارہ تو تمہیں خوشخبری ہو جنت کی، کون سی جنت؟ التی کنتم توعدون، جن کا تم سے وعدہ کیا گیا. وقال، اللہ تعالیٰ فرما دوسری آیت میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ اب اس استقامت کی جزا ہے جس پر وہ زندہ رہا اور دنیا میں اس استقامت پر قائم رہا. اس حدیث کے بعض اہم پیغام جیسا فرماتے ہیں، مما استفاد من الحدیث، نمبر ایک، حرص الصحابة على السؤال عن امور دینہم، صحابہ کرام کا حرص کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ وہ دین کے امور کے تعلق سے سوال کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. نمبر دو، حسن السؤال من سفیان بن عبد اللہ رضي الله عنه الدال على كمال عقله ورغبته في الوصية الجامعة. حسن السؤال کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر کسی نے کسی عالم سے سوال کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے سوال کو سمجھ لے خود یا لکھ لے یا اچھی طریقے سے اسے یاد کر لے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں بیچارے, پہلے سوال آتا ہے جو ہی سوال کرتے بھول جاتے ہیں, اب سوچ رہے ہیں سوال کیا تھا. بعض اوقات فون کیا ہے, ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, جی بتائیں, خاموش, ہلو بتائیں, جی اچھا بتاتا ہوں, بیچارہ سوچ میں پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ اسے لکھا نہیں ہے. تو اس لیے حسن السؤال جو ہے, اگر آپ سوال اچھا کرتے ہیں جواب آپ کو سوال میں مل جاتا ہے. اور بعض بیچارے سوال کرنا نہیں جانتے, سوال کچھ ہوتا ہے اور بیچارہ بیان کچھ اور کر رہے ہوتے. اس لیے حسن السؤال جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. اب دیکھیں اس صحابی نے کتنا پیارا سوال کیا, واضح ہے کہ نہیں, قل لی فی الاسلام قولا, متعین کر دیا اس معاملے کے مجھے مسئلہ ہے, یہ مجھے سمجھاؤ اسلام کے تعلق سے, اور ایسا مجھے بتاؤ, ایسا بتائیے کہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں. سبحان اللہ, یعنی سوال کو بالکل سمیٹ کے بیان کیا جا رہا کہ نہیں, الفاظ بالکل واضح ہے کہ نہیں, کوئی دبا لفظ ہے, کوئی غیر معروف لفظ ہے, بالکل نہیں, بالکل واضح الفاظ ہے. لمبا سوال ہے, بعض لوگ سوال اتنا غصہ ہوتا ہے, دو لائنوں کا سوال ہے, ایک لائن کا سوال ہے, دو صفحے پڑھتے ہیں جو آ رہے ہیں سوال, بھائی اس وقت یہ تھا ادھر سے آیا تو ادھر سے پورا قصہ سناتے ہو, بھائی سوال کیا ہے, اتنی دیر میں تم جواب بھی نہیں جتنی دیر تم سوال کر رہے ہو, سوال پوچھو کیا ہے مختصر سر. شیخ صفرات حسن السؤال بن سفیان بن عبداللہ الدال علی کمال عقل, اگر سوال تم ٹھیک کرتے ہو تو جس سوال کر رہے ہو نا اسے پتا ہوتا ہے کہ تمہاری عقل کتنی ہے. اگر مختصر سا سوال ہے اور اچھا سوال ہے, حسن السؤال ہے, تو پھر آپ کی عقل کی نشاندہی کر رہا ہے آپ کا یہ سوال. ہماری زبان ہماری نمائندگی کرتی ہے کہ نہیں, میری پہچان آپ کی پہچان کیا ہے. بعض اتنی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن خاموش خوبصورت رہتے ہیں, بس خاموش ہی رہے وہ اچھے لگتے ہیں, جب بول پڑتے تو بس ان کی پرسنالٹی بھی, ان کا کام بھی گیا بیچاروں کا. میں یہ نہیں کہہ رہے کہ بات نہ کریں, بات کریں اور اس بیریئر کو توڑیں, لیکن حسن السؤال, بات کہاں سے شروع کرنی ہے, کہاں پہ ختم کرنی ہے, کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے, بڑوں سے کیسے بات کریں, چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے, اپنے عمر سے کولیگ سے کیسے بات کرنی ہے, یہ چیزیں جاننا بھی لازمی ہوتی ہے. رغبت فی الوصیت الجامعہ, اور ان کی رغبت بھی کب ثبوت ملتے کہ جامع وصیت کے لیے. نمبر تین, الایمان باللہ وبما جاء فی کتابہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, جو کچھ قرآن مجید میں ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان میں ہے, جو ہمیں ملتا ہے وہی چیز اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان میں شامل ہے. نمبر چار, ملازمت الاستقامت علی الحق والہدی حتی بلوغ الاجل, استقامت پر اور ثابت قدمی پر قائم رہنا, ہدایت کے راستے پر حق پر ثابت قدم رہنا, مرتے دم تک کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ یہی کامیابی ہے, جو مرتے دم تک آخری سانسوں تک اس دنیا سے جب تک وہ چلا نہیں جاتا استقامت پر قائم رہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے. میرے بھائی استقامت کی دعا بہت لازمی ہے, واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حوالے کر دے ہم کہیں کہ نہیں ہیں, واللہ کہیں کہ نہیں. ہم لوگ یہ سارے توفیق, یہ سارا کرم, سارا احسان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے بار بار اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, واللہ عظیم دعا ہے. اگر یہی دعا ہماری قبول ہو جائے نا, واللہ یہی کافی ہماری کامیابی کے لیے کہ ہم دنیا میں ثابت قدم رہیں. اگرچہ کچھ کھانے کو نہیں ملا, کچھ پینے کو نہیں ملا, صحابہ کرام زندگی میں دیکھیں کیا زندگی تھی صحابہ کرام کی, کہ سارے امیر تھے, سب کے پاس سوارے, سب کے پاس گھر تھے, سبحان اللہ, لیکن ثابت قدمی تھی کہ نہیں, یہ اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو دیکھ لیں آپ, بعضوں کو دو دو مہینے چولہے گھر کا نہیں چلا, دو دو مہینے کھجور پر گزارا ہے, پانی پر گزارا ہے, امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین, دو دو مہینے. اللہ کے لیے مجھے بتایا آج امت میں کون سا ایسا شخص ہے جو دو مہینے سے گھر میں چولہا نہیں جلتا, فقیر سے فقیر انسان دیکھ لے, کوئی نظر آتا ہے آج؟ سبحان اللہ. اور جو دنیا ملٹی ملینئر ہیں, میں نے کہا دنیا کے سارے خزانے لے کے جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا راستہ نہیں دیکھا, استقامت کو دیکھا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جانا ہی نہیں ہے, واللہ سب سے بڑے ناکام لوگ ہیں, یہ سب سے بڑے ناکام لوگ ہیں. اور عجب حسرت دیکھیں, دنیا میں جتنی مگن تھے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے, دنیا ادھر ہی چھوڑ کے گئے, کوئی ساتھ لے کے جاتا ہے کچھ؟ جو ساتھ لے کے جانا تھا وہ اس کے اس سے کھو رہا ہے، وہ کبھی اس بارے سوچا نہیں اس نے. انسان عجیب ہے کہ نہیں؟ اسے یقین ہے مرنے کا، یہ بھی یقین ہے کہ دو کفن کپڑے مل جائے، یہ بھی بڑی سعادت ہے. آج کل جو ماحول، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، انسان مر جاتا یاد کرنے والا کون رہتا ہے پیچھے؟ اپنی اولاد بھی ایک مہینے تک روئے گی نا، بیوی ایک دو مہینہ روئے گی، کتنا روئے گی؟ یا عدت تک بچائے روئے گی، اس کے بعد یہ دنیا بھلا دیتی ہے. بتاؤ میں آپ کو، واللہ دنیا بھلا دیتی ہے. بچوں کا کوئی اور باپ آ جائے گا، بیوی کو کوئی اور خاوند آ جائے گا، زندگی پھر بھی چلتی رہے گی. لیکن آپ کہاں ہوں گے؟ قبر کے اندر سوال کا جواب کون دے رہا ہوگا؟ قبر کی تنگی اور ظلمتوں کا سامنا کون کر رہا ہوگا؟ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اس وقت آپ اپنے اعمال کو دیکھ کر متعین کر سکتے ہو کہ اگر ابھی موت آ جائے نعوذ باللہ تو کیا کہیں گے ہم، کیا کریں گے ہم. نافرمان کی بات میں کر رہا ہوں، اگر نافرمانی میں موت آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں پیچھے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں پیچھے، لوگوں پر ظلم کرنے والا، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، اور اس سے بڑھ کر ظلم عظیم کرنے والا، شرک کا ارتکاب کرنے والے اور بدعتوں کا ارتکاب کرنے والے، اگر موت آ جائے فوراً اور موت اچانک ہی آتی ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ ساری کی ساری دولت، ساری کی ساری محنت، جب سانس نکلے گی سب ختم ہو جائے گا، واللہ سب ختم ہو جائے گا. یہ کپڑے بھی یوں پھاڑ کے نکالیں گے جسم سے. دیکھا کبھی آپ کو میت کو کیسے کپڑے کپڑوں سے کیسے نکالیں؟ دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا. کبھی دیکھنا کینچی سے. اللہ کا شکر ہے کینچی استعمال کرتے ہیں، ورنہ یوں گروان پھاڑ دے کیا کر سکتے؟ کچھ کر سکتے ہیں جناب عالی؟ کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں کی رحم و کرم پہ وہ کپڑے کو پھاڑ دیں، گربان کو پھاڑ دیں، کینچی سے کاٹے، ان کی مرضی ہے. اب شاید پتھر کی بھی زیادہ اس سے قیمت ہوگی، جو گھر کے اندر ڈیکوریشن پیس رکھا ہے نا پتھر، وہ بھی جناب عالی سے زیادہ قیمت رکھتی ہوگی، کیونکہ اسے بھی مٹی ہونے جانا ہے. کیا قدر و قیمت ہے اس کی، اس بیچارے کی؟ اور سب سے پہلے کیا چھین لیتے ہیں لوگ؟ نام چھین لیں گے سب سے پہلے. کس کا جنازہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کون پڑھے گی؟ کو کہے گا ڈاکٹر صاحب پڑھا ہے یہاں پہ؟ میت پڑھی ہے، میت کا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں. نام ہی چھین لیں گے، بات ہی ختم ہے. رشتہ چھین جائے گا، کوئی کہتا ہے میرا باپ ہے، وہ میرا بھائی ہے، چلا گیا، باپ ہی ختم، بھائی بھی ختم، سب ختم، کیونکہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے. اس لیے اللہ کے لیے یاد رکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اگر زندگی دونوں چیزوں پر قائم ہے، واللہ خیر ہی خیر ہے، عافیت ہی عافیت، کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر دونوں میں کہیں پہ خلل ہے تو ابھی وقت ہے اس کو ٹھیک کرنے کا. استقامت، آج ہم نے چھوٹی سی حدیث ہم نے سنی ہے، استقامت کے راستے کو اپنانا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا، اس استقامت پر قائم رہنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے، واللہ بڑے خیر ہے. میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اور دعا قبول نہ ہو، لیکن آپ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اور پچھلے 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں، واللہ یہی دعا آپ کے کافی ہے. نہیں، کتنی لوگ ہیں جو نماز سے غافل ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا. دو چار دن پڑھتے ہیں، استقامت ختم. نہیں، نہ وہ چاہتے، اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے، جب وہ نہیں چاہتے تو توفیق نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے دنیا میں کچھ رہے یا نہ رہے، دنیا کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت پر قائم رکھتا ہے، واللہ یہی کافی ہے کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی، واللہ اعلم. آخر میں استقامت کا معنی اور استقامت کیسے پائی جاتی ہے، طریقہ کیا ہے، یاد رکھیں. استقامت کا عام معنی ہے ثابت قدمی، اور خاص معنی ہے کسی کام میں مسلسل جد و جہد کرنا، پوری توجہ اور طاقت کے ساتھ. کسی کام میں مسلسل جد و جہد کرنا، پوری توجہ اور طاقت کے ساتھ. مسلسل ہے، جد و جہد ہے، اور پوری طاقت لگا دینی ہے، توجہ بھی اسی کام کی طرف ہو، تو اسے کہتے ہیں استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دو آیتیں ہیں، سورۃ الشورى آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، اور اس طریقے سے فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ان کو بلاؤ، دعوت دو اور استقامت پر جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا. ولا تتبع اهواءهم، کی ہوا نفس کی اتباع مت کرو. اور سورۃ ہود آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. يعني فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وهات سے مت گزرو. تو ان دو آیتوں میں استقامت کا طریقہ بتایا گیا ہے. استقامت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ نمبر ایک، العلم النافع. نمبر دو، العمل الصالح، علم اور عمل سے. کہاں سے لیا گیا یہ؟ فاستقم کما امرت، جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. استقامت اپنی عقل کے مطابق نہیں حاصل کی جاتی، نہ ہی کشف، جوہد، ذوق، وجد یا خوابوں کے ذریعے، نہیں، یا کسی اور منہج کے ذریعے نہیں، نہ منطق کے ذریعے، ہرگز نہیں. استقامت فاستقم کما امرت، جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے. اور حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اور وحی جو ہے بغیر علم کے آپ سے سمجھ نہیں سکتے، اسے حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے علم ہے، اور علم کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے. بغیر عمل کے امر نامکمل رہتے کہ نہیں؟ استقامت نامکمل ہے، فاستقم کما امرت، کیونکہ اصل استقامت عمل ہے. تو علم ہے، اور علم نافع عمل صالح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا دلیل کیا فاستقم کما امرت، اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، اور علم بغیر عمل کے ادھورا ہے. اچھا، تیسرے نمبر پہ عدم الطغیان، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تطغوا، حد سے مت گزرو. طغیان کہتے حد سے گزرنے کو، اس لیے حدود کے اندر رہو، حد سے مت گزرو. چوتھے نمبر پہ عدم اتباع الہوا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. یعنی دو چیزیں کرنی ہیں، دو نہیں کرنی. دو چیزیں کون سی کرنی ہیں؟ علم نافع عمل صالح ہے. دو کون سی نہیں کرنی؟ عدم الطغیان و عدم اتباع الہوا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. اور اس کے ذریعے ولا تتبع اہواءہم. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.